السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے بلٹن کے ساتھ. امریکی حکومت کے انتظامی امور کے ذمہ دار ادارے جنرل سروسز ایڈمنسٹریشن نے 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی تسلیم کر لی ہے. دوسری جانب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جی ایس اے کو انتقال اقتدار کی تیاری شروع کرنے کی ہدایت کی ہے, تاہم ساتھ ہی انہوں نے مزاحمت جاری رکھنے کا بھی اعادہ کیا ہے. جی ایس اے کی ایڈمنسٹریٹر ایملی مرفی نے نومنتخب صدر جو بائیڈن کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ صدارتی انتخاب میں بائیڈن کی فتح تسلیم کرنے کا فیصلہ انہوں نے قانون اور دستیاب شواہد کی بنیاد پر آزادانہ طور پر کیا ہے. مرفی نے اپنے خط میں کہا کہ ان پر یہ فیصلہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس یا کسی ادارے کے ذمہ دار کی جانب سے بالواسطہ یا بلاواسطہ کوئی دباؤ نہیں تھا. بائیڈن کی ورچوئل بریفنگ میں امریکی فوج سے ریٹائر ہونے والے 2 فوجی جنرل, 7 سابق سفارتکار اور سابق نائب وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے شرکت کی. حکام کا کہنا ہے کہ ایملی مرفی نے بائیڈن کی کامیابی تسلیم کرنے کا فیصلہ بظاہر ان ریاستوں کے ووٹس چیلنج کرنے کی صدر ٹرمپ کی کوششوں کی ناکامی کے بعد کیا ہے, جہاں دونوں امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا. ریاست میشیگن کے الیکشن حکام نے پیر کو ہی انتخاب میں جو بائیڈن کو باضابطہ طور پر فاتح قرار دیا ہے. صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم نے دیگر کئی ریاستوں کی طرح میشیگن میں بھی دھاندلی کے الزامات عائد کیے تھے. پیر کو ایملی مرفی کا خط منظر عام پر آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر اعلان کیا کہ انہوں نے ملک کے مفاد میں جی ایس اے کی ایڈمنسٹریٹر ایملی مرفی اور ان کی ٹیم کو ہدایت کی ہے کہ وہ انتقال اقتدار سے متعلق جو قواعد و ضوابط ہیں اس پر کام شروع کر دیں. ان کے بقول انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کریں. صدر ٹرمپ نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ وہ قانونی جنگ پوری شدت سے جاری رکھیں گے اور انہیں یقین ہے کہ وہی کامیاب ہوں گے. دوسری جانب نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے 20 جنوری کو حلف برداری سے قبل اپنی کابینہ کے ارکان کے انتخاب کا عمل تیز کر دیا ہے. انہوں نے پہلے مرحلے میں سابق نائب وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کو وزیر خارجہ نامزد کیا, جو بائیڈن کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ کابینہ میں ایسے افراد کو شامل کریں گے جو امریکی آبادی کے ہر طبقے کی نمائندگی کرتے ہوں گے. ڈیموکریٹک پارٹی بائیڈن کی جانب سے کی گئی نامزدگیوں کا جائزہ لے گی, جبکہ انہیں امریکی سینٹ سے بھی منظوری حاصل کرنا ہوگی, جس کی اکثریتی پارٹی کا تعین جنوری میں جارجیا میں 2 نشستوں پر ہونے والے الیکشن کے بعد ہوگا. بائیڈن نے نومبر 3 کو ہونے والے انتخابات میں 306 الیکٹرل ووٹ حاصل کیے اور وہ اپنی انتظامیہ کے لیے چنی جانے والی شخصیات کا باقاعدہ اعلان آج منگل کے روز کر رہے ہیں. جو بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اتحاد کو بحال کریں گے. پیر کو کئی خبر رساں اداروں نے رپورٹس میں کہا کہ بلنکن سابق نائب صدر بائیڈن کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ امریکہ کو عالمی اسٹیج پر ایک رہنما کا کردار ادا کرنا چاہیے. امریکی میڈیا کے مطابق بائیڈن اپنے 2 قریبی تجربہ کار ساتھیوں جیک سلیون کو اپنا قومی سلامتی کا مشیر اور افریقی امریکی لنڈا تھامس گرین فیلڈ کو امریکہ کا اقوام متحدہ میں سفیر تعینات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور متنازع علاقے کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات کی وجہ سے نہ صرف اسلام آباد اور نئی دہلی کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں, بلکہ دونوں ملکوں کے اعلی عہدیداروں کی طرف سے ایک دوسرے کے ہاں دہشت گردی کو ہوا دینے کے الزامات کی وجہ سے نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان جاری کشیدگی اور تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ صورتحال کسی طور پر خطے کے امن و سلامتی کے لیے مناسب نہیں ہے, اور ان کے بقول اس بات کا خدشہ ہے کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ اور لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان کسی محدود فوجی کارروائی کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا. دوسری طرف کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر حال ہی میں فائرنگ کے تبادلے کے واقعات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, جو دونوں جانب جان و مال کا نقصان کا باعث بن رہا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں راؤنڈ ٹیبل.
السلام علیکم سامعین, شہناز عزیز حاضر ہے آج کی راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے بچوں کی صحت سے متعلق ایک انتہائی اہم موضوع پر, یعنی پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے کی جانے والی کوششیں. بدقسمتی سے اس وقت دنیا میں صرف دو ملکوں میں پولیو کا مرض باقی ہے اور وہ ہیں پاکستان اور افغانستان. کووڈ 19 کا ایک منفی اثر دنیا کے بہت سے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی صحت سے متعلق پروگراموں پر پڑا ہے, جن میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کا پروگرام بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ہی اس برس پولیو کے وائرس سے متاثر ہونے والے بچوں کی تعداد بھی 70 سے زیادہ ہو چکی ہے. تو ہم ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے چاروں صوبوں یعنی خیبر پختونخوا, پنجاب, سندھ اور بلوچستان سے بچوں کے امراض کے ممتاز ماہرین موجود ہیں. ان میں سب سے سینئر لاہور سے پروفیسر ڈاکٹر مقبول ساجد ہیں, جو پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں اور پاکستان میں بچوں کے امراض میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں. ان کے علاوہ کراچی سے ڈاکٹر علی فیصل سلیم, پشاور سے ڈاکٹر گوہر رحمان اور کوئٹہ سے ڈاکٹر حبیب اللہ ارباب صاحبان شامل ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں پولیو کے کوارڈینیٹر ڈاکٹر رانا محمد صفدر سے بھی ہم نے رابطہ کیا ہے, جو اس وقت اس ڈسکشن میں اپنی دیگر مصروفیات کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے, لیکن پولیو کے خاتمے کی اس مہم کے بارے میں اپنے ان چاروں ماہرین کے جو مشاہدات اور تحفظات ہیں ان پر ڈاکٹر رانا محمد صفدر سے آج ہی بات کریں گے. میں آپ سب سے درخواست کروں گی اگر باری باری آپ لوگ اپنا تعارف کروا دیں.
السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر علی فیصل سلیم ہے, میرا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے ہے. میں پیڈیاٹرک انفیکشس ڈیزیز یعنی بچوں میں انفیکشس ڈیزیز کا ڈاکٹر ہوں. پولیو میں اسٹریٹجک ایڈوائزری گروپ آف پولیو سیج کہلاتی ہے, میں اس کا ممبر ہوں. پولیو ایریڈیکیشن کے لیے, کنٹینمنٹ کے لیے اور ویکسینز کے لیے پلیٹ فارم کے طور پہ نہ صرف انفارمیشن دیتا ہے بلکہ ایڈوائز کرتا ہے اکراس دا گلوب. جیسے کہ پولیو کے اندر نہ صرف WHO بلکہ یونیسیف, WHO کے جو سب پارٹنرز ہیں وہ بل اینڈ گیٹس میلنڈا فاؤنڈیشن جو کہ پولیو کے اندر بہت زیادہ کر رہے ہیں, روٹری کلب, یہ سارے سارے ڈونرز بھی ہیں جو کہ پولیو کے اندر ہیں. سو ان سب کی جو ہے گائیڈنس کے لیے نئی اسٹریٹجیز کیا اپنانی ہے, تو وہ سارے کا سارا ڈیٹا ریویو کرنے کے بعد جو سیج ہے وہ گلوبلی اکنالج کرتا ہے اور ہیلپ کرتا ہے.
اور ڈاکٹر گوہر رحمان صاحب, مجھے معلوم ہے کہ اب آپ جانشین ہیں آپ ڈاکٹر ساجد مقبول صاحب کے, تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے.
میرا نام ڈاکٹر گوہر ہے, میں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کا کرنٹ پریزیڈنٹ ہوں. ساجد مقبول صاحب میرے ٹیچر, میرے استاد ہیں. علی اور ڈاکٹر حبیب, وی آر آل کولیگز, سو اور ہم سب پولیو کے بارے میں بڑے ایکٹیو ہیں اور ہمیں بڑی تشویش ہے.
اور ڈاکٹر حبیب اللہ بابر صاحب,
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں ڈاکٹر حبیب اللہ بابر, پروفیسر آف پیڈیاٹرکس ان بولان میڈیکل سائنسز, پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں پی پی اے کا. ہم انشاءاللہ پولیو کے اگینسٹ مزید کام کریں گے.
تو تمام لیڈرز جمع اس وقت ہمارے پروگرام میں, خوشی کی بات یہ ہے, کیونکہ اس سے اچھی کیا بات ہے کہ ہیلتھ کے فیلڈ میں اگر لیڈرز ہوں جو سب سے بڑی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ساجد مقبول صاحب, میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. آپ ہمیں بتائیے کہ اس وقت پاکستان کی کیا صورتحال ہے پولیو کے مرض کے لحاظ سے.
جی بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور میرے ساتھیوں کی بات سننے کا. ہم سب بچوں کے ماہرین سمجھے جاتے ہیں. اس کی ایک بڑی جو وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں, ہم ان کی صحت چاہتے ہیں, ہم ان کی تندرستی چاہتے ہیں. اور اس میں جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچے کو کوئی ایسی تکلیف ہے جو نہیں ہونی چاہیے, اور اس وقت ہم تذکرہ کر رہے ہیں پولیو کا, تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. اور پاکستان میں جیسے آپ کو معلوم ہے ہماری جو زیادہ شرمآور ہوتی ہیں وہ ایسی بیماریوں سے ہوتی ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگنے والی ہوتی ہیں, جن کو متعدی بیماریاں کہتے ہیں. اور ابھی بھی ہمارے ملک میں نمونیا اور اسہال کی بیماری سر فہرست ہے. تو پولیو کا جو معاملہ ہے بہت اہم ہے. اس کی ایک تو یہ وجہ یہ ہے کہ اب کیمپین جو شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر اب تک ہم اس میں شامل رہے ہیں, اور ہماری طرف سے حکومت نے اور ہم لوگوں نے اپنے طور پہ بھی بہت کوشش اور بہت محنت کی ہے. بدقسمتی سے ہمارے کچھ کیسز پچھلے ایک دو سال میں شاید زیادہ ہو گئے ہیں. تو دوسری جو اہم بات یہ تھی کہ یہ اس میں کچھ تعلق جو ہے اس وجہ سے اس کا بھی ہے کہ یہ جو کووڈ کی بیماری آئی تھی اس میں ہماری توجہ اور طرف چلی گئی, اور لوگوں کا گھروں سے نکلنا اور ہمارے جو جس کو ہم کیمپینز کہتے ہیں, جو ٹیمیں جاتی ہیں گھروں میں جا کے اور بچوں کو کپڑے پلاتی ہیں, وہ کچھ دیر کے لیے تھم گئی تھی, رک گئی تھی. تو اس کی بھی ہمارے خیال میں وجہ ہوئی ہے. اب خوش قسمتی سے یہ پھر شروع ہو گیا ہے. 21 تاریخ سے یہ مہم شروع ہوئی ہے. 4 کروڑ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے. بہت سی ٹیمیں ہیں, 2 سے 3 لاکھ ٹیمیں ہیں جو یہ قطرے پلائیں گی. تو کچھ ایسے علاقے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ زیادہ کیسز ہیں, اور وہاں پر حکومت یہ کرتی ہے کہ وہاں پر سر زیادہ ذرا محنت کرتی ہے اور زیادہ کرے گی. اس مرتبہ ارادہ یہ بھی کیا ہوا انہوں نے کہ ایک مرتبہ پہلے جائیں گے, اور اس کے بعد اگر کچھ والدین نے اور بچوں نے یہ سہولت نہ دے سکے یا انہوں نے انکار کر دیا ہے کسی وجہ سے ہمارے جو ورکرز ہیں وہاں پہنچ نہ سکے, تو پھر یہ اس کو دوبارہ جائیں گے, اور اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑے تو پھر اور ٹیم بنا کے ایک بھیجی جائے گی. جو ان کا پلان ہے وہ تو بہت اچھا ہے, اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ اس وقت دنیا میں کہیں پولیو موجود نہیں ہے. نائجیریا ابھی افریقہ کو انہوں نے کلیئر کر دیا ہے. یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک ملک میں 2 سال تک کوئی کیس نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہی اس کو پولیو فری کہا جاتا ہے, اور اب پورا افریقہ جو ہے وہ اس کو کلیئر کر دیا گیا. نائجیریا آخری ملک تھا. تو اب اس وقت صرف ایشیا میں صرف پاکستان اور افغانستان میں ہیں, اور چونکہ پاکستان اور افغانستان بہت سمجھیے برادرانہ ملک ہیں, ہمارے بارڈر بھی ملتے ہیں اور لوگ آتے جاتے بھی ہیں, تو ہمیں تقریباً دونوں ملکوں کو اکٹھے ہی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے کیسز ہوں تو ان کے لیے اچھا نہیں ہے, اور اگر ان کے کیسز ہوں تو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے.
ڈاکٹر گوہر رحمان صاحب پوچھنا چاہوں گی ان کے کے پی کے کی صورتحال. اس کی 2 وجوہات ہیں, ایک تو لیڈرشپ کی بات ہے کیونکہ آپ کے جانشین ہیں یہ, اور دوسری بات یہ کہ کے پی کے میں کیسز سب سے زیادہ ہیں پولیو کے. ڈاکٹر گوہر, کوئی خاص اسٹریٹجی آپ لوگوں نے اپنائی ہے؟ کچھ وہاں کی صورتحال کے بارے میں بتائیے آپ ہمیں.
میں اس ڈسکشن میں 3 باتوں پہ ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے پاکستان میں پولیو کم بیک کیسے ہوا. پاکستان ابھی ہم فگرز دیکھیں 2014 میں اگر ہمارے 306 کیسز تھے, 306 کیسز تھے, 2018 تک یہ کیسز تقریباً 12 کیسز ہو گئے تھے, اور ہم بالکل آن دا ورج آف ایریڈیکیشن تھے کہ ہم پولیو کا خاتمہ کے بہت قریب تھے. آج ہمارے 73 کیسز ہیں. ہمارے کے پی میں اس وقت 22 کیسز ہیں ایکٹیو, سندھ میں 22 کیسز ہیں, بلوچستان میں 20 ہیں, اور پنجاب میں 9 کیسز ہیں. ٹوٹل کیسز اس وقت ہمارے 73 کیسز ہیں. شروع میں سرج ہوا تھا خیبر پختونخوا میں, وہ ہمارے 2-3 ڈسٹرکٹس تھے. 2018 کی آنورڈ جو کم بیک ہوا, اس میں آپ اگر پورا لٹریچر دیکھیں اور انٹرویوز دیکھیں, جو پولیو گورنمنٹ کا پروگرام تھا ان کے لیڈرز کے انٹرویوز دیکھیں, ہمارے ایکسپرٹس کے رائے دیکھیں, ان سب کی رائے یہ تھی کہ جو پولیٹیکل چینج آئی, جو ہمارے 3 گورنمنٹ چینج ہوئے, پولیو لیڈرشپ, پولیو پروگرام میں خصوصاً بہت ساری چینجز ایسے کی گئی جو کہ اس کم بیک کی باعث بنی. جو بیوروکریٹک چینجز آئی اور لیڈرشپ چینجز آئی, اور اس پہ کافی ساری مس ہیپس ہوئی جس کا ابھی گورنمنٹ نے مطلب ازالہ کر دی ہے اور ان کو ابھی سٹریم لائن کر دی ہے, لیکن تقریباً اس پہ کافی ٹائم ضائع ہو گیا, اور یہی وہ چیزیں تھی جو کہ آپریشنل ایشوز تھی فیلڈ میں, بڑی بریک اپ تھی نیشنل کوآرڈینیشن کی, اینڈ دیٹ واز جو مین ریزن تھی. یہ جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھا یہ کافی افیکٹ ہو گیا. دوسری جو بہت بڑی وجہ تھی وہ تھی ویکسین ریفیوزل اور ویکسین ہیسیٹنسی, جس کو عوام نے اور لوگوں نے اور پیرنٹس نے اور پھر اینٹی ویکسین لابی جس کو ہم کہتے ہیں, یہ پوری دنیا میں آج کل بہت ایکٹیو ہے اگینسٹ آل دی ویکسینز. ڈفرنٹ فارمز میں آپ بہت سی جگہوں پہ ویکسین ریفیوزل ہے, لیکن وہ مختلف اشکال میں ہے. تیسری وجہ جو ہے نا وہ تھی ہماری جو میڈیا اور سوشل میڈیا اور کمیونٹی اٹسیلف, جو ہمارے حالات تھے خصوصاً خیبر پختونخوا کے حالات دہشت گردی کی آپ کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, لیکن یہ تیسری وجہ تھی وہ کمیونٹی یہ انوالو نہیں ہو رہے تھے اس میں, اور اس میں اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ریلیجیس انٹرفیئرنس ہے, لیکن وہ نہیں تھی. مخصوص قسم کے حالات بن گئے تھے جہاں پہ آپ دیکھیں, جہاں پہ بجلی کا کمبا نہ ہو, جہاں پہ روڈ نہ ہو, وہاں پہ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں بچوں کو, ٹو ریچ ایوری چائلڈ, وہ کنسپٹ نہیں ہو سکا اور ہم نہیں پہنچ سکے. اور وہی وجہ تھی کہ پاکستان افغانستان, خاص کر خیبر پختونخوا اور افغانستان میں موومنٹ جو ہے عوام کی وہ دوسری بالکل کنٹینیوس ہے. افغانستان میں اگر آپ ایریڈیکیشن نہیں ہوگی پاکستان میں کیسی ہوگی؟ اگرچہ پنجاب میں بڑا افیکٹو کام کیا گیا تھا, پنجاب میں بڑا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کام کیا تھا, اور پنجاب میں اتنی جو یہ سارے فیکٹرز ہیں وہ نہیں تھے, تو پنجاب میں کافی کم, لیکن ابھی بھی پنجاب میں پھر سر اٹھانا شروع کیا. پچھلے ہفتے 3 کیسز آئے ہیں رحیم یار خان اور دوسرے اس سے, جو ابھی ہمارے 22 ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ ایکٹیو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جو آئی ڈی پیز کی موومنٹ اور سندھ میں جو کیسز رپورٹ ہوئے وہ سارے افغانستان سے.
اب جی تو میں اب سندھ کے بارے میں چاہوں گی ڈاکٹر علی سے بات کرنا. ڈاکٹر علی, ایک تو یہی جو ابھی ڈاکٹر گوہر نے کہی کہ وہاں پر کافی آئی ڈی پیز ہیں اس کی وجہ سے, اور کیونکہ آپ انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ کیا یہ جو بات ہوئی ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ مس ہیپ ہوا, تو وہ تھوڑی سی اگر آپ بتائیے ہمیں تفصیل.
جی بہت بہت شکریہ شہناز. میرے خیال آپ نے بہت میرے لیے مشکل سوال چھوڑے ہیں. پہلا سوال سندھ کے لیے آپ نے مجھ سے پوچھا, جیسے ڈاکٹر گوہر صاحب نے اور ڈاکٹر ساجد مقبول صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ایک اس کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ پورا پاکستان جو افغانستان کا پورا ایک کوریڈور ہے وہ ہی اس کا افیکٹڈ ایریا ہے. اس کے اندر ہم بالکل ہائی رسک ڈسٹرکٹس, جیسے کراچی کے اندر ہائی رسک ڈسٹرکٹس ہیں, حیدرآباد کے اندر ہائی رسک ڈسٹرکٹس ہیں, پنجاب کے اندر ہائی رسک ایریاز ہیں, وہ ہر ریجن کے اندر ہائی رسک ڈسٹرکٹس ہیں. تو وہاں پہ سرویلنس کا سیمپلز پازیٹو آنا اور کیسز کا موجود ہونا یہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ بچے جو کہ مس ہوئے ہیں ویکسینیشن سے, تو وہ پاسبلٹی ہے اور وہ رہتی ہی ہے. میں اس فورم پہ اگر یہ بات کہوں کہ اگر ہم اپنی روٹین امیونائزیشن جو کہ سارے بچوں کو ہم کچرے پلاتے ہیں برتھ کے اوپر 6 ہفتے پہ, 10 ہفتے پہ, 14 ہفتے پہ, اگر ہم اسی کو 100% لے آئیں, جو کہ ابھی 100% نہیں ہے بلکہ اراؤنڈ 60-70% کے درمیان ہے اور ہر صوبے کے ڈفرینٹ ہے, تو میرے خیال ہے کہ ہم اپنی جو امیونائزیشن ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنے کیسز کو بھی امید ہے کہ کم کر سکتے ہیں. تو پہلے تو جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹین امیونائزیشن کو اگر ہم اسٹرینتھ کریں. دوسرا یہ کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آئی ڈی پیز کی کیا صورت حال ہے. میرے خیال ہے کہ ایک زمانے کے اندر بہت آئی ٹی پیز آتے تھے اور ابھی بھی جو ہے افغانستان اور پاکستان کے جو کچھ بارڈرز ہیں وہ اچھے خاصے سیڈ ہو چکے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جگہ پہ اوپن بارڈرز ہوں, لیکن جو بارڈرز پہ ایریاز ہیں وہاں پہ کافی سیکیورٹی ہے ویکسینیشن پلانے کی. میرے خیال یہ بارڈرز کے ایریا سے اسکیپ نہیں ہے, یہ اسکیپ ہے جب ہم ڈسٹرکٹس کے اندر بات کرتے ہیں وہاں پہ کچھ پیشنٹ بچے جو ہے وہ اسکیپ ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. آئی ڈی پیز کے پاس این آئی سی نہیں ہوتا, ان کے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہوتے, موبائل پاپولیشن ہوتی ہے اور موبائل پاپولیشن ہمیشہ ہائی رسک ہوتی ہے, سو کبھی کبھی یہ مس ہو جاتے ہیں, کچھ جگہوں پہ زیادہ مس ہو جاتے ہیں, کچھ جگہوں پہ کم مس ہوتے ہیں, لیکن کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. سو ایک انٹیگریٹڈ اپروچ کی ضرورت ہے, ساری گورنمنٹس کو, پروینشل گورنمنٹس کو, سارے اداروں کو مل کے کام کرنا ہے اور آگے بڑھانا ہے, نہ صرف ویکسینیشن کو, امیونائزیشن کو, بلکہ اس موضوع مرض جس کے ہم بہت مبتلا ہے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں, میں سیج اسٹریٹجک ایڈوائزری گروپ جو پولیو کا ہے میں اس کا ایکسپرٹ ہوں. ہم لوگ کچھ 8 ممبرز ہیں دنیا جہان سے اس کے اندر, لیکن میں آپ بتاؤں کہ ابھی ہماری سیج پولیو کی میٹنگ ختم ہوئی ہے پچھلے مہینے. کافی شرمندگی کا باعث تھا میرے لیے جب انہوں نے دکھایا کہ پاکستان کے اندر اور افغانستان کے اندر ہی موجود ہے, اور مجھے شامل کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ وہ یہی تھی کہ جو اسٹریٹجک ایڈوائزری گروپ ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان سے کوئی نہ کوئی نمائندگی ہو, اور الحمدللہ میں اس میں پورا اترا, لیکن بس یہ کہ انٹیگریٹڈ اپروچ کی وجہ سے میرے جتنے بھی کرنٹ پاس اور پریویس پریزیڈنٹ سے پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن سے جو میرے ساتھ سب موجود ہیں, میری ان سے ریکویسٹ ہے اور یہ کرتے بھی رہتے ہیں کہ ہر فورم کے اوپر روٹین امیونائزیشن کی اسٹرینتھنگ کی بات کرنا بہت امپورٹینٹ ہے, اور آئی ایم شیور یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں.
اچھا اس میں کیا یہ بھی کیونکہ ایک جو معاشی اثر پڑا کہ بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئیں, تو پولیو کیمپین جو ہے اس میں سب سے اہم میرا خیال ہے جو کہ جو ہیلتھ ورکرز جو ہوتے ہیں جو گھر گھر جا کے پلاتے ہیں, تو ان سب کی جابس برقرار رہی ہیں, ان میں سے بھی جابس کم ہوئی ہیں کسی کی؟
یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دو قسم کے لوگ اس میں ہائر کیے جاتے ہیں ویکسینیشن کے لیے. زیادہ تر پاکستان کے اندر جو لوگ پہلے سے ہی جاب پہ ہوتے ہیں, چاہے وہ ویکسینیٹرز ہوں, چاہے ہیلتھ کیئر ورکرز ہوں, اسکول ٹیچرز ہوں, انہیں کو رکھا جاتا ہے. بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ والنٹیئر لیے جاتے ہیں. کوشش کی جاتی ہے کہ والنٹیئر انہیں جگہوں سے ہیں جو کہ ہائی رسک ایریاز ہیں, کیونکہ اس کمیونٹی کو جانتے ہیں, اس علاقے کے لوگوں کو جانتے ہیں, تو ان لوگوں سے والنٹیئر کام کرایا جاتا ہے اور وہ ان کو ہیلپ کرتے ہیں کمیونٹی میں ویکسینیشن کے لیے. تو جو فرسٹ ایئر ہے جس میں گورنمنٹ کے ویکسینیٹرز ہیں ان کی جاب نہیں گئی, جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے ان کی کوئی جاب نہیں گئی, جو ہماری نرسز تھیں یا جو ہمارے لیڈی ہیلتھ ورکرز تھے یا جو ہمارے ٹیچرز تھے ان میں سے کسی کی جاب نہیں گئی ہے. ہاں جو والنٹیئر اس میں استعمال ہوئے تھے, کیونکہ ایک والنٹیئر کو تو ہائر کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ ان میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوا ہوگا, بٹ اٹس ناٹ اے بگ, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ نہیں آیا ہے.
تو پاکستان کو, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک عرصے تک مختلف ملک ڈونیشن میں دیتے رہے تھے ویکسین, تو اب پاکستان کو ویکسین کون سے ملک دے رہے ہیں؟
ویکسین کے جو راؤٹ ہے نا, دو قسم کی چیزیں آپ نے پوچھی ہیں, بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو آپ نے پوچھا ہے نا. ایک ہوتا ہے ای پی آئی کی روٹین امیونائزیشن کی ویکسین, وہ اب تو آپ کو بتایا کہ جب سے ڈیولیوشن ہوئی تھی تو جو پروونسز ہیں وہ اپنی ویکسین خود پرچیز کرتے ہیں, ایک سینٹرل میکینزم کے تھرو کرتے ہیں, لیکن ایک وہ کرتے ہیں. جو پولیو کی ویکسین ہے وہ ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے وہ یونیسیف کے تھرو آتی ہے, وہ ڈبلیو ایچ او کے تھرو آتی ہے. پاکستان کے اندر وہ راؤٹ ویسے کا ویسا ہی ہے. ہاں اس کی فنڈنگ ڈفرنٹ ٹائپ میں ڈفرنٹ ہو سکتی ہے, جیسے کہ کبھی یونیسیف کی فنڈنگ ہوتی ہے, کبھی گورنمنٹ آف پاکستان اس میں سپورٹ کرتا ہے, کبھی بل اینڈ گیٹس ملنڈا فاؤنڈیشن ڈائریکٹ سپورٹ نہیں کرتی, بلکہ وہ جو ڈونیشن دے رہی ہوتی ہے وہ ڈفرنٹ آرگنائزیشن کے تھرو دے رہی ہوتی ہے, جیسے ڈبلیو ایچ او اور اس کے تھرو. سو میرا خیال ہے کہ اس میں بالکل کوئی فرق نہیں آیا ہے, اور جو پچھلے پانچ سال سے مجھے جو پتا لگا ہے سپورٹ سسٹم ہے, نہ تو اس میں کوئی کمی آئی ہے فائنینشیل سپورٹ سسٹم کے اندر, بلکہ وقت کے ساتھ اس میں انکریمنٹ ہی ہوتا رہا ہے.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تو اب میں ڈاکٹر حبیب اللہ بابر صاحب آپ سے پوچھوں گی, کیونکہ بلوچستان ایک ایسا علاقہ ہے, ایک تو فلڈ کی صورتحال وہی وہاں بھی تھی جو سندھ میں بھی ہوئی, تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے کہ کیا صورتحال ہے.
تھوڑا ایک دو اور اسپیکٹ سے بھی اس میں, چونکہ ڈاکٹر علی بھی ہیں, اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک ایسے ایریا میں یہ جو پاکستان میں رپورٹڈ کیسز ہیں, آئی تھنک گور صاحب آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ اکثر ایتھنکلی پشتون ہی ہیں, چاہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہیں یا افغانستان میں رہنے والے ہیں. تو اس وقت پولیو پاکستان اور افغانستان کا تو ایشو ہے, لیکن بیسیکلی پشتون ڈومیننٹ ایریا جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کا ایشو زیادہ ہے, اور اس میں ہم لوگوں کا اپنا بھی کچھ قصور ہے. اور قصور یہ ہے کہ ہم نے بہت سی چیزوں کو جو ہے ایک ایسے ایریا میں جہاں مذہبی انتہا پسندی اور یہ چیزیں عروج پڑتی ہیں, اور ہم نے پولیو کو جو ہے نا بہت زیادہ اوور سٹریس کر دیا لوگوں کے اوپر, جس کو لوگوں نے دوسرے اینگل سے مذہبی لوگوں نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. یہاں پر آپ یقین جانیے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ویکسین کی ہوئی ہے بچے کی, تو وہ کہتی ہے جی کی ہوئی ہے, اور وہ کہتے ہیں وہ قطرے ہم نے دیے ہوئے ہیں. تو یہاں اوور آل ویکسین کو ہی قطرے سمجھا جاتا ہے, یعنی پولیو کی وجہ سے ہماری جو باقی ویکسینز ہیں پی آئی کی وہ اتنی افیکٹڈ ہو گئی ہیں کہ ہر بندہ جو آتا ہے ہمارے پاس وہ پولیو کو ہی ویکسین سمجھتا ہے, اور باقی بیماریاں جو ہیں وہ بھی بیہائنڈ دی سین چلی گئی ہیں, اور یہاں پر میزلز مورٹیلٹی اور باقی جو انفیکشس ڈیزیز ہیں ان کی وجہ سے جو مورٹیلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں. اس کو بہت سٹریم لائن کرنے کی اب دوبارہ سے ضرورت ہے, اور لوگوں میں جب تک ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ زیادہ انویسٹ کریں, اویئرنیس کریٹ کریں, اور یہ چیزیں ظاہر ہے تبھی ایلیمینیٹ ہوں گی جب ہم ان اسپیکٹس پر کام کریں گے. جب ریفیوزل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, ریفیوزل پہ یہی ہوتا ہے نا کہ پولیس کو کہتے ہیں کہ آپ کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. جبکہ باقی ویکسین کے بارے میں ہم اتنا سٹریس نہیں کرتے ہیں. جب آپ نہیں کرتے اور ایک ہی ویکسین پہ سٹریس کریں گے تو لوگوں میں پھر ظاہر ہے الٹریسی ہے, الٹریسی ہے تو وہ پھر تھوڑا اس میں شوق بھی ہوتے ہیں کہ یار کیوں اس چیز پہ اتنا سٹریس دیا جا رہا ہے, جو کہ آنا کہ ان کی بہتری کے لیے, یہ ان کی ہی بہتری کے لیے. لیکن ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں ریلیجیس ایکسٹریمزم زیادہ ہو, جہاں پاورٹی زیادہ ہو, میرے خیال میں کچھ ہماری اسٹریٹجی میں بھی کوئی فلا ہے تو نہیں ایریڈیکیٹ ہو رہا ہے. ادروائز تو پوری دنیا میں افریقن کنٹریز میں, کل مجھے جبوتی سے ایک خاتون ملی ہے ڈبلیو ایچ او کی, وہ میں نے کہا آپ یہاں کیسے آئی ہیں, کہنے لگے چونکہ ہم لوگوں نے ایریڈیکیٹ کیا ہے تو ہماری ایکسپرٹیز سے پاکستان کو ہم فائدہ دینا چاہ رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, جو ڈاکٹر بابر نے سوالات اٹھائے ان میں یہ بات تو بڑی ویلڈ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایڈوکیسی جو ہے اس میں کمی ہے.
بات یوں ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, ہمیں شروع سے ہی چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی جو آبادی ہے, جو ہمارے والدین ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, اور اس کو اس کے اور جو ہمارے مذہبی عالم ہیں, لیڈرز ہیں, ان سے مل کے اور ہمارے جیسے لوگ جو صحت سے وابستہ ہیں, ان سب سے مل کے ایک ہم مشترکہ پلان کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس طرح کریں گے, شاید یہ شروع سے ہی ہمارا یہ ہمارے حالات بہتر ہوتے ہیں. یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ پولیو 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 ہی ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے پاکستان میں. یہ جو بات علی صاحب نے بھی کی اور بابر صاحب نے بھی کی کہ ہمیں باقی بھی ویکسین جو ہیں, باقی جو حفاظتی ٹیکے ہیں ان پر توجہ بھی دینے کی ضرورت, ہماری حفاظتی ٹیکوں کے مراکز ہیں, اگر اس میں بچوں کو تمام وہ ٹیکے لگائے جائیں یا دیے جائیں تو پھر اس میں پولیو تو شامل ہے نا, اور پولیو کا ٹیکہ بھی شامل ہے, تو پھر ہمیں پولیو کو وہ ختم کرنے میں آسانی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسے قدم اٹھانے پڑتے ہیں جنہوں ڈاکٹر صاحبان نے کی ہے, کہ لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کی بہت ضرورت ہے. اب دیکھیے نا, جس طرح ہم پاکستان میں کہیں پہ بھی جاتے ہیں, کوئی بھی کام کرتے ہیں, چاہے وہ اسکول کا داخلہ ہے, چاہے وہ بینک میں ہے, چاہے وہ بازار میں ہے, چاہے آپ جہاں پہ بھی آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں, بس میں جاتے ہیں, جہاں پہ بھی جاتے ہیں, ہم سب اپنا شناختی کارڈ اپنے پاس رکھتے ہیں اور ہمیں وہ دکھانا پڑتا ہے. مگر حفاظتی ٹیکوں کا جو کارڈ ہے وہ ابھی ہماری اس زندگی کا حصہ نہیں ہے. کئی مرتبہ بچے جو ہیں اس میں شامل نہیں ہیں, ہمارے بہت سے اسکولوں میں شامل نہیں ہیں, کئی ایسے والدین ہیں جن کے پاس خود شناختی کارڈ نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں. مل کر ہمیں ایسے اس کو آگے لے کے جانا ہے کہ صرف یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری بھی ہے, مگر لوگوں کی جو تحفظات ہیں وہ بھی بتانے کی ضرورت ہے نا, کہ اس کو بھی تو ہم ان کو سمجھائیں, کبھی ایسا نہیں ہے. اگر تھوڑا سا میں یہ بتا دوں کہ یہ لوگوں کے جو بات کر رہے ہیں نا, جس طرح بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے, جہاں پر کسی قسم کی اور کوئی سہولت نہیں ہے. اب آپ کسی ایسے علاقے میں جائیں جہاں پر وہ آپ ان کو پانی نہیں مل رہا, کھانا نہیں مل رہا, اور آپ ان سے کہیں کہ پولیو کی ویکسین کرا دیں اور کچھ نہ کریں, تو پھر وہ تھوڑا سا تو تضاد سا لگتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم پولیو کے قطرے پلانے بند کر دیں, ہر قسم کی جو حفاظتی ٹیکے ہیں وہ ہم دیں, نمبر ایک. نمبر دو, پولیو پہ خصوصی توجہ دیں.
کے پی کے کی ہم خاص طور پہ بات بھی کر رہے ہیں سر, ڈاکٹر گوہر رحمان سے بھی پوچھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, کوئی خاص آپ لوگوں نے اس دفعہ حکمت عملی تیار کی, اس دفعہ آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہے اس مہم کے بارے میں؟
اس کی حل ہے اویئرنیس, اس کی حل ہے ایڈوکیسی. اب اویئرنیس ایڈوکیسی اس وقت ہوگی جب آپ کی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگی, جو آپریشن ہے, جو آپ کی نیشنل کوآرڈینیٹڈ ٹیم ہے, جو کہ حکومت ہے, وہ جو لوگ افیکٹو ہیں اویئرنیس کے بارے میں جو کر سکتے ہیں وہ کون ہیں, وہ کمیونٹی ہے اور وہ ایکسپرٹ ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ان کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی, ہمارے پیڈیٹیشین تو آن بورڈ تھے ہی نہیں, ایکسپرٹ تو ان کے ساتھ آن بورڈ تھے ہی نہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھائی جب نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہوتی ہے ان کے ساتھ آپ لوگوں کو پریپیئر کریں, اور یہی ہم ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو انٹیگریٹڈ اپروچ ہے, جو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, آپ نے کمیونٹی کو بھی تیار کرنا ہے, آپ نے اس کی ایکسیپٹیبلٹی بھی تیار کرنی ہے, اور آپ نے ایکسپرٹس کو بھی سننا ہے. ابھی ہم جو ہم نے ایٹ رسک ڈسٹرکٹس کی کانسیپٹ دیا تھا کہ آپ جس طرح ہمارا پاکستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا کووڈ میں, ہم کہتے ہیں ابھی ہمارے 22 فکسز ہیں, پہلے اس کو ایریڈیکیٹ کریں, پہلے اس کو کلین کریں. اس کے بعد سیکنڈ جو ہماری امپورٹنٹ چیز ہے, آپ کی سینیٹیشن آپ کی اگر ٹھیک نہیں ہے, ہمارے پشاور کا جو بہت بڑا گندا نالا ہے اسٹل اٹ از اے سورس آف پولیو, وہاں سے اب بھی پولیو کے جو ہے نا وہ وائرس ایکٹیو, وائلڈ پولیو وائرس ایکٹیو آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ یہی ہیومن ٹرانسمیشن ہے اس کی. تو جب تک ان چیزوں کو آپ ایڈریس نہیں کرتے, ٹھیک ہے ہیومن میں تو آپ ایریڈیکیٹ کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ سینیٹیشن میں جو بہت بڑا گندا نالا جو کہ سینٹرل پشاور سے گزر رہا ہے, پشاور میں ہر دفعہ کیسز آتے ہیں, تو یہ انوائرمنٹل فیکٹر, یہ سب کمیونیکیشن اسٹریٹجیز اور یہ سب اسٹریٹجیز کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان کی خدا کے لیے مل بیٹھ کے ہماری سنیں پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن.
میں ڈاکٹر حبیب اللہ بابا صاحب سے کہوں گی کہ بہت ڈاکٹر گوہر رحمان نے جو باتیں کہیں اور اس سے پہلے آپ نے بھی جو کچھ کہا, تو آپ اس میں تھوڑا سا بتائیے کہ اب ہم جب ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں جو ماہرین ہیں یا خاص طور پہ آپ لوگ جو پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سے متعلق اس کے عہدے دار ہیں, تو اب کس حد تک بلوچستان میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے, آپ لوگ کس حد تک مشاورت میں یا پالیسی بنانے میں شامل ہیں؟
سب سے بڑا ڈسکنیکٹ یہ ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا یہاں ہمارے ساتھ کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, اور جبکہ ہم اپنے آپ کو بڑا سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں ان سب چیزوں کا, نہ ہمارے پاس اے پی آئی کی کوئی کوآرڈینیشن ہے, نہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ والوں کا کوئی کوآرڈینیشن ہے, نہ پولیو پروگرام والوں کا ہے, ہاسپٹلز میں ہو چاہے کمیونٹی میں ہو, لیکن ہمیں نہ کوئی سنتا ہے نہ ہمیں کوئی انوالو کرتا ہے پالیسی میکنگ میں ایز اے انڈیویجل پیڈیاٹریشین بھی اور ایز اے پی پی اے. تو بالکل, تو یہاں پورا ایک ڈسکنیکٹ مجھے نظر آتا ہے.
ڈاکٹر کتنا بڑا ہے, اس میں کتنے ممبر ہیں آپ کے ادارے میں؟
ہم 3,000 کے اراؤنڈ ہمارے رجسٹر ممبر شپ ہے.
اچھا.
اور یہ پورے پاکستان کے پیڈیاٹریشین, ہمارے ساؤتھ ایشین جو اسٹیشن ان کے ساتھ کولوبریشن ہے, ہمارے انٹرنیشنل پیڈیاٹرک اسٹیشن کے ساتھ کولوبریشن ہے, اور یہ سارے جو کمیونیکیبل ڈیزیز ہیں یہ جتنا ہم ایڈوکیسی کرتے ہیں اپنی کلینکس میں ہاسپٹلز میں.
ڈاکٹر ساجد آپ سے پوچھوں گی, سینئر سب سے ہونے کی حیثیت سے آپ زیادہ بہتر وضاحت کر سکتے ہیں, آپ نے کئی دور دیکھے ہیں, تو وہ کون سا آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کون سا زمانہ تھا جب اس طرح کا کوآرڈینیشن موجود تھا؟
دیکھیے یوں ہے کہ ہمیشہ جب ایک بیماری کسی ملک سے اکھڑتی ہے اکھاڑی جاتی ہے, تو اس میں ہماری جو ویسے حالات ہیں معاشی اور معاشرتی حالات جو ہیں اس کی بہتری بھی اس میں شامل ہوتی ہے. اب جس طرح گوہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پولیو کے قطرے تو پلا دیں ایک طرف, مگر دوسری طرف اگر ہم جس کو ہم سینیٹیشن کہتے ہیں صاف پینے کا پانی ہے وہ مہیا نہیں کر سکتے, تو وہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہم پولیو کے قطرے پلاتے جائیں مگر سینیٹیشن ہے نہیں, یہی لوگ پھر بچے جو ہیں یہ پاس کرتے ہیں اس کو وائرس کو, اور پھر اسی طرح نالوں میں جاتا ہے, پھر وہاں سے آگے مزید کنٹیمنیشن ہوتی ہے, اور پھر جو اور بچے ہیں جنہوں نے ٹیکے نہیں لگوائے ہوئے, یا کچھ ایسی مائیں بھی ہو سکتی ہیں جن کو یہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے کہ ایک کمپریہنسو سی اپروچ ہونی چاہیے جس میں تمام لوگ شامل ہوں اور اکٹھے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیسے کریں گے اس وقت. حالانکہ گوہر صاحب کہہ رہے ہیں اور علی تو چلے گئے ہیں, مگر سندھ میں اور کے پی میں خاص طور پہ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. بلوچستان کا مجھے اس لیول کا معلوم نہیں ہے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے وہاں پر ہو, مگر جو بابر صاحب کہہ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ ان کی اتنی انوالومنٹ نہیں ہے, مگر یہ لوگ اب آہستہ آہستہ ان کی انوالومنٹ جو ہے, ان کی شمولیت جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. جب تک یہ سب سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا نہیں کریں گے, جس میں میں نے بتایا تھا کمیونٹی بھی ہے, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, جس میں ریلیجس لیڈرز بھی ہیں, جس میں پلانرز بھی ہیں, جس میں ہیلتھ والے بھی ہیں, جس میں انٹرنیشنل ایجنسیز بھی ہیں, ڈونر ایجنسیز بھی ہیں, یا سب اکٹھے بیٹھ کے اس کا طریقہ کار ڈھونڈیں جس سے یہ معلوم ہو کہ ابھی تک یہ کیوں کامیاب نہیں ہوا ہے. اور یہ میرے خیال میں اس طرف بڑھ رہے ہیں, قدم اسی طرف بڑھ رہے ہیں, اور اسی طرف جا رہے ہیں ہم.
امپرومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے اور میرے خیال میں آ بھی سکتی ہے, لیکن اگر ہم اس کو بس اسی طرح چلاتے رہے جس طرح ہم چلا رہے ہیں تو اس میں تو امپرومنٹ نہیں آ رہی ہے. فلکچویشنز ہیں, کبھی 12 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں, کبھی 40 ہو جاتے ہیں, کبھی 50 ہو جاتے ہیں. لیکن ایک بات کنفرم ہے, یہ اسپیسیفک کمیونٹی اسپیسیفک بھی ہے. اگر آپ ابھی بھی اس کو, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ فگر, غور صاحب کو شاید پتا ہو کہ اگر 72 کیسز ہیں تو اس میں آپ دیکھیں نا ایتھنیکلی کتنی پاپولیشن ہے پاکستان میں. اگر وہ پنجاب میں بھی ایون ہوئے ہیں تو آپ ذرا دیکھیں وہ لوکل وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں یا وہ کہیں سے مائگریٹ ہو کے گئے ہیں. تو اگر کسی اسپیسیفک ایتھنیسٹی کے ساتھ اس کا پرابلم ہے یا یہ چیز ایریڈیکیٹ نہیں ہو رہی تو اس کمیونٹی میں کیا پرابلم ہے, ظاہر ہے. اب اگر وہ سندھ میں بھی ہو رہا ہے اور وہ آ رہا کندوز سے یا کندھار سے وہ پیشنٹ ہے, یا ایون ہمارے پشتون ایریا کے بلوچستان کے ایریا سے کہیں سے جا رہا ہے یا کے پی کے سے جا رہا ہے, تو یہ تو آپ اس کمیونٹی کو تو آئسولیٹ کریں ایک دفعہ کہ پرابلم کس کمیونٹی کا ہے. آپ پولیو ہر جگہ پلائیں لیکن اس کمیونٹی کو پھر آپ ہولسٹک اپروچ رکھیں, ریسورسز کا زیادہ استعمال کریں اور بہتر طریقے سے ان کو کنوینس کریں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
ڈاکٹر رانا صفدر صحت کے ممتاز ماہرین میں سے ایک ہیں اور اس وقت پاکستان کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میں پولیو کوآرڈینیٹر ہیں. ان کے بارے میں بتا دوں کہ اس سے قبل 2014 میں جب اچانک پاکستان میں پولیو کے کیسز میں اضافہ ہوا تھا تو ڈاکٹر رانا کی سربراہی میں چلنے والی مہم کے بعد سن 2018 میں ان کیسز کی تعداد 8 رہ گئی تھی. اس کے علاوہ دیگر وبائی امراض کے خاتمے میں بھی ان کی کاوشوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. میں خوش آمدید کہتی ہوں ڈاکٹر رانا محمد صفدر صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں, اور سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے اپنے بارے میں.
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ایک اہم قومی اور بین الاقوامی موضوع پہ بات کرنے کا, میری جو ایریا آف اسپیشلائزیشن ہے وہ فیلڈ اپیڈیمیولوجی ہے, اور جو کہ پرائمریلی ڈیل کرتی ہے ڈیٹیکشن اینڈ کنٹرول آف کمیونیکیبل ڈیزیزز. فیلڈ اپیڈیمیولوجسٹ چونکہ ریئر بھی ہیں اوور آل دنیا بھر میں, تو گورنمنٹ جو ہے وہ حالات کے مطابق جہاں مناسب سمجھتی ہے اس وقت استعمال کرتی ہے. آپ نے جسے بالکل صحیح فرمایا کہ جتنی بھی ہمارے پرائرٹی ہمارے ڈیزیز کنٹرول پروگرامز ہیں اس میں مجھے سرو کرنے کا موقع ملا, اور 2014 میں جب کہ 306 کیسز آئے تھے, پولیو کا کرائسس ہوا, تو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ نے مجھے جو ہے وہ اس کام کے لیے منتخب کیا, اور پھر ہم لوگوں نے اس وقت جو پروگرام کو ٹرانسفارم کیا, اور وہی پروگرام جس کو کہ 2014 میں ایک دنیا بھر میں کرائسس کہا جاتا تھا, صرف 2 سال کے ہی عرصے میں اس کو دنیا کے بہترین جو پروگرامز ہیں اس کے اندر شمار کیا جانے لگا.
ڈاکٹر صاحب, میں اب جو اس وقت پولیو کیمپین شروع ہوئی ہے, ظاہر ہے اس میں کافی بیچ میں تعطل رہا اور جس کی وجہ کووڈ کی صورتحال تھی, کن چیزوں پہ خاص طور پہ زور دے رہے ہیں آپ اس ملک گیر مہم میں؟
یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنجنگ سال ثابت ہوا جس میں 147 ہمارے بچے جو تھے وہ اس میں معذور ہوئے, یا کچھ ان میں سے جو ہے بدقسمتی سے وہ اپنی جان بھی کھو بیٹھے. اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ نے مجھے دوبارہ سے پولیو ایپلیکیشن پروگرام میں لانے کا فیصلہ کیا, اور ہم نے انتہائی تنقیدی نگاہ سے جو 2019 کے ہمارے ایکسپیرینسز تھے اس کا ہم نے جائزہ لیا. تو ہم لوگوں نے اس کا جائزہ لینے کے بعد اپنے پروگرام کی کیپیسٹی کو اپ بلڈ کیا, اور اپنی جو ٹرانسفارمیشن کا ایک پروسیس ہم نے سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد ہم نے جو نیشن وائڈ کیمپین کی اس میں ہم جو ہے وہ دونوں کیمپینز کے اندر تقریباً 4 کروڑ بچے جو تھے ان کو ہم بڑی کامیابی کے ساتھ پورے پاکستان بھر میں پہنچے, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ریزسٹنٹ کمیونٹیز تھی ان کو ہم نے ان کی وجوہات جانتے ہوئے, اور پھر ان لوگوں کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جن کے اوپر ان کمیونٹیز کو بہت اعتبار تھا, ان کے لیے بڑے وہ معتبر لوگ تھے, ان کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنے الائنس بلڈنگ کی, وہ ان کاوشوں کی وجہ سے ہمارا پروگرام بڑی تیزی سے اللہ کے فضل سے ٹریک پہ آنا شروع ہو گیا. لیکن پھر جب مارچ میں جب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کورونا کے کیسز آنا شروع ہوئے, تو ہم نے پھر جو ہے وہ جو باقاعدہ طور پہ رسک کو وے کرتے ہوئے, اور اپنے جو ہمارے صحت محافظ ہیں ان کی صحت کو بچانے کے لیے اور دوسرا جو کووڈ جو ہے اس کی وجہ سے جو پوٹینشلی اس کے پھیلاؤ میں تیزی آ سکتی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے کیمپینز کو سسپینڈ کر دیا. لیکن اس دوران میں یہ بھی میں سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا جتنا بھی ہماری اسٹرینتھ تھی, ہمارا جو ہیومن ریسورس تھا, ہمارے بہادر ورکرز تھے, ان کی تمام کیپیبلٹیز کو ہم نے کرونا کے لیے استعمال دیکھا ہوگا. اس دوران میں جب کہ ہم نے اپنی کیمپین کو سسپینڈ کیا تو اس کے وقت ہمارے پروگرام کی جتنی بھی اسٹرینتھ تھیں, جس کے اندر ہماری ڈیٹا مینجمنٹ کی صلاحیت, ہماری ڈیزیز سرویلنس, ہماری کمیونیکیشن کی جو اسٹرینتھ ہیں, وہ سب سے بڑھ کے جو ہمارے بہادر فرنٹ لائن ورکرز ہیں, ان کو ہم نے کرونا کے ریسپانس کے لیے استعمال کیا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ صرف کہ پاکستان جو ہے وہ اب دنیا کے جو ٹاپ 7 ممالک میں شامل ہوا ہے, جن کے بارے میں ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ ان سے باقی دنیا جو ہے وہ سیکھ سکتی ہے کرونا کو ڈیل کرنے کا طریقہ. تو لہٰذا اس دوران میں ہمارا جو کاوشیں تھی پولیو ایڈیکیشن کی وہ ضرور افیکٹ ہوئی, لیکن ہمیں اس بات کا بڑا اطمینان ہے کہ ہم اپنے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں ان کے لیے ہم ان کے کرونا سے بچاؤ کے لیے ہم بڑے اہم جو اقدامات تھے وہ ہم نے کرنے میں حکومت کی مدد کی. اس دوران میں مارچ سے اپریل کے درمیان تقریباً ہمارے جو 15 لاکھ جو نئے بچے پیدا ہوئے تھے جن کے مختلف جو ٹیکہ جات ڈیو تھے وہ بدقسمتی سے ان کو وہ نہیں مل سکے, ان کو کور اپ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے خاص طور پہ ایک انہانسڈ آؤٹ ریچ کی سروسز شروع کی, جہاں کے ہمارے ویکسینیٹرز جو ہیں وہ کمیونٹیز کے اندر جا کے ان بچوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے کوششیں ہیں. ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا فرنٹ لائن ورکرز کا اسے مکمل طور پہ تبدیل ہونا تھا کووڈ کی وجہ سے, اور اس کے حفاظتی انتظامات ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل تھے. پھر اگست کے مہینے میں ہم نے ایک لارج اسکیل کیمپین کی جس میں 130 جو اضلاع ہیں اس میں ہم 3,20,00,000 بچوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے. اور اب جو کیمپین جس کا آپ نے ذکر کیا یہ ہم نے ابھی 21 ستمبر سے اس کا آغاز کیا ہے, اس میں ہمارے 2,75,000 ورکرز جو ہیں وہ گھر گھر جا کے 4 کروڑ بچے جو 5 سال تک کی عمر کے تمام پاکستان میں موجود ہیں ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ویکسین جو ہے ان کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے. اور مجھے یہ بھی سامعین کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے, میں خاص طور پہ والدین کا بہت شکر گزار ہوں جو انہوں نے اس میں تعاون کیا ہے ہمارے ساتھ, معاشرے کے جتنے بھی طبقہ جات تھے سب نے ہماری اس میں مدد کی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو میرے بہادر فرنٹ لائن ورکرز ہیں انہوں نے انتہائی جان فشانی سے کام کیا ہے. جو کیمپین کے پہلے دنوں میں ہم نے جو اپنا ہدف کا 85% الحمدللہ حاصل کر لیا, لیکن جو ہمارے جو کور ریزروائرز کے علاقے ہیں جس میں کراچی, پشاور, خیبر, کوئٹہ, پشین اور قلعہ عبداللہ یہ اضلاع شامل ہیں, اس میں جو ہے وہ ہماری کیمپین 5 دن کی کیمپین ہوتی ہے اور اس کے پھر 2 دن جو ہیں وہ ہم مخصوص کرتے ہیں کیچ اپ کے لیے. تو ان علاقوں میں جو ہماری کوشش ہوگی وہ انشاءاللہ اتوار تک جاری.
کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو وائرس ہے پولیو وائرس اس دفعہ وہ کمیونٹی اسپیسیفک بھی ہے, یعنی زیادہ تر جو ہے مائگریٹ کر کے آنے والے لوگوں میں یہ پایا گیا ہے.
جی, پاکستان پولیو ایڈیکیشن پروگرام کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ ہمارا جو سرویلنس سسٹم ہے جس کے ذریعے ہم وائرس کو کی تشخیص کو یقینی بناتے ہیں, نہ صرف اپنے بچوں کی انتڑیوں کے اندر ان کے جسموں میں, بلکہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاکستان بھر میں 60 سے زیادہ ایسے کلیکشن پوائنٹس ہیں جہاں سے ہم ہر ماہ سیوریج سیمپلز لے کے پھر اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس اس کی ایک انتہائی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ان کی جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں, جینیٹک سیکوینسنگ کرتے ہیں, جس سے ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ اس کا اوریجن کہاں پہ ہے. تو جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم ہر وائرس کے بارے میں یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ وائرس جو ہے وہ کہاں سے چلا اور اس کو جو ہے وہ تقریباً کتنا عرصہ سے یہ ایک خاص علاقے کے اندر جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس جو 4 میجر وائرس کلسٹرز ہیں جو کہ سرکولیٹ کر رہے ہیں, جن میں ایک جو ہے وہ ہمارا شیئرڈ کوریڈور جسے ہم کہتے ہیں ناردرن کوریڈور, جہاں پہ ہمارے پاکستان اور خیبر, پشاور اور خیبر کے علاقے ہیں, اور اس کے اکراس دا بارڈر ننگرہار, پکتیکا کے علاقے ہیں وہاں پہ یہ ہمارا ایک شیئرڈ کوریڈور بنتا ہے. اس کے علاوہ ساؤتھ میں ہمارا جو دوسرا کوریڈور ہے وہ صدر افغانستان اور کوئٹہ بلاک کا علاقہ ہے. اس کے علاوہ ہمارا انڈیجنس جو کور ریزروائرز ہے वो हमारा कराची है, कराची के अंदर भी जो है वो कराची स्पेसिफिक वायरस है। लेकिन आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये वायरस जो है वो मूविंग पॉपुलेशन के साथ बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो है कि वो ये भी है कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेजी के साथ, एक हमारी तकरीबन हमारे जो 20% के करीब करीब ऐसी पॉपुलेशन है जो ड्यू टू वन रीजन अनदर जो है वो विद इन कंट्रीज मूव करती है या एक कंट्री से दूसरे कंट्री मूव करती है। तो खास तौर पे अगर ये हमारी जो क्रॉस बॉर्डर पॉपुलेशन है इसको अगर हम रेगुलेट करें, जिसके लिए अब बहुत काविश हो रही है, बॉर्डर जो है वो भी हमारा जो है वो उस पर काफी हद तक काम हो चुका है। दोनों ममालिक मिलके कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है वो मेन जो बॉर्डर ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग है वहां से ज्यादा लोग क्रॉस करें, तो इससे यकीनन जो है वो हमें आसानी हुई है दोनों कंट्री प्रोग्राम्स को। और हमने दोनों टीमों ने मिलके ये फैसला किया था एक साल पहले कि हमारी जितने भी लोग होंगे इरेस्पेक्टिव ऑफ एज जो बॉर्डर क्रॉस करेंगे उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। अच्छा। और उनको एक कार्ड मुहैया करेंगे जो कि एक साल के लिए जो है वो इफेक्टिव होगा।
अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू में आपने बात की सोशल मीडिया की कि एक जो केसेस में इजाफे की वजह थी वो मनफी प्रोपेगेंडा था, तो जाहिर है कि आपने फिर इसमें पूरा एक बनाया प्रोग्राम और वालदैन तक गए, तो कौन सी सबसे ज्यादा वालदैन के लिए कंसर्न किस चीज से था जो उनके वो वैक्सीन देने को तैयार नहीं थे बच्चों को?
जी जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो किया गया था जी, उसमें खास तौर पे दो चीजों को प्रोपेगेट किया गया था। एक तो ये कि खुदा न खास्ता इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा हराम मवाद शामिल है जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जायज नहीं है, और दूसरा इसी के हवाले से दूसरी अफवाह ये फैलाई गई थी कि इसमें कोई ऐसी दवा डाल दी गई है जिसकी वजह से बच्चों का जो है वो तौलीदी निज़ाम वो बहुत मुतासर होता है। इसकी वजह से हमारी जो काफी सारे बहन भाई हैं वो खानदार नहीं है, आसानी के साथ इस तरह के प्रोपोगंडा में आ जाते हैं। और फिर हमारे बहुत से लोग अनजाने में, जिस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल का तरीकेकार है, वो अनजाने में गलत खबर के फैलाव का बायस भी बनते हैं। तो इस जैसा कि चूंकि हम उस वक्त तक हमने प्रोग्राम में हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि हम उसको इफेक्टिवली डील कर सके, तो हमारे लिए चैलेंज बना। लेकिन हमने उससे सीखते हुए एक तो अपना जो सोशल मीडिया यूनिट था उसको हमने स्ट्रॉन्ग किया, जिसके जरिए हमने सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग करने का सिलसिला शुरू किया। उसमें लोगों के किस नौयत के सवालात हैं उनको जायजा लेते हुए हमने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को तरतीब दिया। और उसके साथ ही साथ जो हमारे सोशल मीडिया के जो हमारे मुख्तलिफ चैनल्स हैं, जिसमें हमारी फेसबुक बहुत अहमियत की हामिल है, उनके साथ भी हमने पार्टनरशिप बिल्ड की और उनको हम एविडेंस उनके पास लेके गए कि जो इस तरह की गलत खबरें हैं उसकी वजह से ओवरऑल इंसानियत का कितना नुकसान होता है, और हमें उनके तरफ से भी इसका जो है वो बहुत बहुत तावन मिल रहा है। खास तौर पे इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने वालदैन को ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तानी बच्चों को जो है वो दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन मुहैया की जाती है। ये वही वैक्सीन है जो दुनिया के किसी टॉप कंट्री के अंदर रहते हुए जो बच्चा जो है वो उसको मौका मिलता है वैक्सीन मिलने का, तो उसकी वजह ये है कि हमने अपने लिए बड़ी सख्त शरायत मुतय्यन कर रखी है। नंबर एक, हम वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ उस मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं जो WHO प्री क्वालिफाइड होता है, तो जिसका मतलब ये है कि एक बड़ा स्ट्रिंजेंट क्वालिटी क्राइटेरिया है जो कि खाम माल से लेके उसकी फाइनल तैयारी और उसके बाद तैयारी के बाद उसकी जो है वो डिस्पैच, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, सारे का सारा उसका निजाम मिनट बाय मिनट मॉनिटर होता है। उसके अलावा हमने सिर्फ वही वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं जो पाकिस्तान ड्रग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से रजिस्टर होती है। इसका मतलब ये है कि जितने भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी मीट करना बहुत जरूरी होता है। और उसके अलावा जो तीसरी चीज हम ये करते हैं कि हम जो है हमारे पास जो दुनिया के जो टॉप 3 मैन्युफैक्चरर जो कि WHO प्री क्वालिफाइड में सिर्फ वही आते हैं, उसमें आपने बिल्कुल इंडोनेशिया का सही फरमाया। इसके अलावा जो दूसरा हमारा सोर्स है जहां से हमारे पास वैक्सीन आती है वो यूरोप है, और उसमें भी जो दुनिया की टॉप जो फर्म्स हैं जिसके अंदर GSK और सनोफी शामिल है, ये उनकी क्वालिटी की जाए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि ये वही वैक्सीन है जो कि एक बच्चा किसी भी डेवलप्ड कंट्री के अंदर रहते हुए जो उसको की वो तवक्को रखता है, वही वैक्सीन जो है वो हमारे बच्चे को फराहम की जाती है। और इस हवाले से मैं खास तौर पे ये भी सामीन के साथ शेयर करता चलूं
کہ ہم نے جو تمام جو ہمارے مکتبہ فکر ہیں ان کے جہیت علماء کے ساتھ ہم لوگوں نے ہم لوگ بیٹھے ہیں, ان کو ہم نے اس کا فارمولا تیاری کا طریقہ بتایا ہے. کچھ ہمارے جو جید علماء ہیں ان کو ہم نے ان فیکٹریز کی وزٹ بھی کروائی, اور جس کے بعد یہی وجہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسا علماء کا طبقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو کہ اس حوالے سے اس کے کسی بھی ذہن میں جو ہے وہ کسی قسم کا شائبہ ہو. سب نے کھل کے اس حوالے سے فتوات دیے ہیں اپنے وہ میڈیا پہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑی سی بات کرتے ہیں, یہ جو ایمرجنسی آپریشن سینٹر ہے, بہت سے لوگ اس سے باخبر نہیں ہیں کہ اس کی کیا افادیت ہے, ملک کے صحت کے نظام میں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا افادیت ہے, تو اگر آپ تھوڑا سا بتائیں.
ایسے خطے میں واقع ہے ہمارا ملک جہاں پہ کہ مختلف جو وجوہات ہیں, جس میں ہمارا جو ٹیرین ہے یہ خطہ ایسا ہے جہاں پہ کہ کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا خدا نخواستہ ڈیزاسٹر آنے کا یا چیلنج آنے کا امکان ہے. جیسا ہم جانتے ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ہمارے فلیش فلڈز آتے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ 2005 کا زلزلہ, یہ ان کے اندر ہر طرح کی جو ایمرجنسیز ہو سکتی ہیں ہیلتھ کی, ان کو ڈیل کرنے کے لیے مربوط نظام موجود ہو. 2014 میں جب پولیو کا کرائسس آیا اور اس سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ایک نیشنل پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے, تو اس وقت ہم لوگوں نے ایک یہ جو ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کا ایک نیٹورک بنایا, جس میں بیسیکلی اپروچ جو ہے وہ ہم ون ٹیم انڈر ون روف کی اپروچ ہوتی ہے, کہ وہ ایک ایسی ٹیم جس کو کہ گورنمنٹ لیڈ کرے اور اس کے بعد جتنے بھی پارٹنرز ہیں ان کو یہ موقع ملے کہ وہ ایک چھت کے نیچے آئیں, مل کے چیزوں کو پلان کریں, مل کے امپلیمنٹ کریں, اپنے جو اس کے اندر خامیاں رہتی ہیں اس سے سیکھیں, جو اچھے تجربات ہیں ان کو ریپلیکیٹ کریں تاکہ ہم اپنے نتائج جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کو جلد از جلد حاصل کر سکیں. اب یہ ہمارے پاس ایک ایسا سٹرکچر بن گیا ہے جس کے اندر کہ ہم اسے کہتے ہیں آل آف گورنمنٹ امپلائی, جس کے اندر کہ آج پولیو ہے, جس آپ نے ابھی ریسنٹلی کرونا کو ڈیل کیا, خدا نخواستہ کوئی بھی اور کرائسس آتا ہے تو ہم فوری طور پہ گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم میں لا کے اور ان کے لیے ہم رول سیٹ کر سکتے ہیں, اس کی کیا ریسپانسبلٹیز ہیں اس کو ہم ٹریک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیٹا مینجمنٹ سسٹم ہے جس کے تھرو ہم جو ہے وہ ریئل ٹائم پہ انالیسز کر کے پھر اپنے رسک کو کوانٹیفائی کرتے ہیں اور ریسپانس کو اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں, اور یہی ہمارا جو سسٹم کی جو موجودگی تھی اس کی وجہ سے الحمدللہ جو ہے وہ ہمیں کرونا کنٹرول کرنے میں بھی ہیلپ ملی. اور اگر خدا نخواستہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کے ہمیں امتحان درپیش ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا اسٹریٹجک ایسٹ موجود ہے جس کے تھرو انشاءاللہ ہم ہر چیلنج سے جو عہدہ برا ثابت ہوں گے.
ڈاکٹر صاحب, کرونا وائرس پہ جو کنٹرول پاکستان میں ہوا ہے وہ تو خیر ایک بہت بڑا ثبوت ہے اور بہت ہی حیرت کی باعث ہے بہت سارے ملکوں کے لیے. ایک میں آپ سے بات پوچھنا چاہوں گی اسی سینٹر کے حوالے سے, ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے, کہ کچھ جو بچوں کے امراض کے ماہر ہیں, ڈاکٹرز ہیں اور ادارے ہیں, ان کو یہ تشویش ہے کہ انہیں جو یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک روف کے اندر تو اس میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا, تو کیا یہ بات درست ہے کہ یہ اس میں جو پیڈیاٹرک ایسوسیشنز وغیرہ ہیں ان کے نمائندے شامل نہیں ہیں اس پورے اسٹریٹجی میں؟
جی, اس میں میں یہ عرض کروں کہ جو ہمارے ہماری ہرتل وسا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی جس بھی ہم ڈیزیز کو ڈیل کر رہے ہیں اس حوالے سے جو اس کے پاکستان بھر کے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں, نہ صرف پاکستان کے بلکہ گلوبل ایکسپرٹس کے سے بھی استفادہ کریں. ہمارا نیشنل امیونائزیشن ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ ہے جس میں پاکستان بھر کے جو ٹاپ کے پیڈیٹیشینز ہیں, ہمارے وائرولوجسٹ ہیں, پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ, وہ ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں ویکسینیشنز کے اوپر. ہمارا ایک گلوبل ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ ہے فار پولیو ایریڈیکیشن جس میں پاکستان کے نمائندے بھی شامل ہیں. ایک چیز جس میں ہم جو نسبتاً کمزور رہے ہیں وہ آپ نے بالکل جس کی طرف نشاندہی کی, وہ ہماری جو پروفیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنی ریلیشن شپ کو فارملائز کر کے ان سے بھرپور استفادہ حاصل نہیں کیا. اور یہ جو 2019 میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم نے بڑا کریٹیکل اپنا سیلف انالیسس کیا, اس میں ایک چیز سامنے آئی تھی اور اس سے لرن کرتے ہوئے اب ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پہ فارمل پارٹنرشپ اسٹیبلش کی ہے, پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسیشن, پاکستان میڈیکل ایسوسیشن, پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن, جو خیبر پختونخوا میں پبلک ہیلتھ ایسوسیشن ہے, اسی طرح سے ہمارے جو جرنلسٹ کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں, ہمارا میڈیا ہے, آپ نے محسوس کیا ہوگا ریسنٹ کیمپینز میں,
جتنے بھی ہمارے ٹاپ میڈیا چینلز ہیں ان سے ہم نے درخواست کی کہ اس مشن میں ہماری مدد کریں, اور جو ہے وہ کسی نے بھی ہمیں الحمدللہ مایوس نہیں کیا, سب بڑا اوپنلی ہماری سپورٹ کے سامنے آئے. تو ہم نے ان تجربات سے سیکھا ہے اور اس سلسلے کو ہم مزید انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مضبوط بنائیں گے.
یہ جو آپ شامل کریں گے تمام گروپس کو, تو پھر ڈبلیو ایچ او اور یونیسیف جو ہے وہ بھی ان کو بھی شامل رکھیں گے ان ڈسکشنز میں ان پیڈیاٹرکس کے ساتھ؟
جی بالکل. میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم جو ہے وہ کوئی بھی ایسا موقع جہاں سے ہم جو ہے وہ اپنے جو ہمیں اپنے مقصد کے حصول کے قریب لے کے جائے ہم اسے مس نہیں کرنا چاہیں گے. ہماری جو پارٹنرز ہیں ان کو ہم یہ ماحول فراہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ وہ افیکٹولی ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکے.
بلوچستان کی میں خاص طور سے بات کرنا چاہوں گی کہ وہاں پہ جو لاجسٹک کے مسائل ہیں, کیونکہ بہت ہی اسکیٹرڈ ہے آبادی, دور دور تک لوگ رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں, تو اس مسئلے پر خاص طور پہ کچھ کام کیا گیا یا کیا جا رہا ہے؟
جی جی بالکل. نہ صرف بلوچستان بلکہ ہمارے جو قبائلی علاقے ہیں, ہمارا جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے, یہاں کی ہماری ٹرین جو ہے وہ انتہائی مختلف ہے. اور ہمیں جو ہم کیمپین کی پلاننگ کرتے ہیں اس دوران میں ہم اس کا ان تمام چیلنجز کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیتے ہیں. ہم نے کس جگہ پہ کتنی ٹیمیں متعین کرنی ہیں, ان کو جو ہے اس میں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے کون سے وسائل مہیا ہیں, اس میں ان کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, ان سب کو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کیمپین کو پلان کیا جاتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑا سا اگر آپ والدین سے کچھ کہیں بات کریں.
جی میری جو ہے وہ تمام والدین سے یہ جو ہے وہ انتہائی عزت کے ساتھ یہ درخواست ہے, اس عمر کو یقینی بنائیں کہ ہمارے بچے جتنے بھی بیماریاں ہیں ان سے محفوظ ہم رکھ سکیں. اور یہ ہمارا جو ہے وہ دینی فریضہ بھی ہے, ہمارا اخلاقی فرض بھی ہے, اور خاص طور پہ ایسی بیماریاں جن کے خلاف ہمارے پاس افیکٹو ویکسینز موجود ہیں, ایک خطیر رقم خرچ کر کے وہ ویکسینز جو کہ آپ کو مارکیٹ سے انتہائی مہنگی ملتی ہیں, وہ آپ کے بچوں کے لیے فری آف چارج ہر فیسلٹی پہ مہیا کرتی ہیں. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ آپ برائے مہربانی سمر کو یقینی بنائیں کہ آپ کے بچے جو ہیں ان کو جتنے بھی حفاظتی ٹیکہ جات لگنے چاہیے پیدائش کے وقت پر وقت لگیں. اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ان کی صحت محفوظ رہے گی, آپ کا گھرانہ بیماری سے محفوظ رہے گا, آپ کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کا باعث نہیں بنیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پولیو ایریڈیکیشن پہ میں خاص طور پہ اپنی پوری قوم سے عرض کروں گا کہ یہ ہمارے لیے امر انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ ہم جو ہیں وہ افغانستان کے ساتھ اب دنیا کے آخری دو ممالک میں شامل ہیں جہاں کہ یہ وائرس ابھی تک موجود ہے, جس کو دنیا بھر کے تمام ممالک نے اپنی جو دھرتی ہے اس سے اس کو واش آؤٹ کر دیا ہے. ہماری ہم اپنی صلاحیتوں کو دیکھیں, ہم اپنی جو ہے وہ اپنے جذبے کو دیکھیں, ہم یقیناً جو ہے یہ ڈیزرو نہیں کرتے. 26 سال وہ ہو چکے ہیں, اب وقت آ گیا ہے کہ اب اس مرض سے ہم ہمیشہ کے لیے جان چھوڑا ہے, اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس عمر کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ جو ہے اس کو ٹائم کے اوپر پیدائش کے بعد بھی ویکسینز تمام ملیں, اور اس کے بعد جب بھی آپ کا دروازہ کٹایا جائے آپ جو ہے وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنے بچے کو جو ہے اس کی ویکسین کی فراہمی کو یقینی بنائیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں خاص طور پہ درخواست کروں گا, جیسا کہ ہمارے مذہب میں بھی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے, تو اس امر کا خیال رکھیں کہ آپ جو ہے وہ کھانا بناتے وقت, اپنے جو ہے بچے ہیں ان کو ہینڈل کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں. اس کی وجہ سے آپ پولیو اور بہت ساری کووڈ اور تمام کی تمام بیماریاں جو کہ اس طرح سے ہاتھوں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلتی ہیں ان سے محفوظ رہیں گی. اور یہ پیغام جو ہے نہ صرف آپ خود پریکٹس کریں بلکہ دوسرے جو آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے پڑوس میں جو آپ کے دوست احباب ہیں, سب تک یہ پیغام پہنچائیں.
ڈاکٹر صفدر رانا صاحب, میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی اتنے مصروف دن کے بعد اتنی تفصیل سے ہم سے بات کرنے کے لیے.
جی بہت شکریہ.
تو یہ تھے ڈاکٹر رانا محمد صفدر صاحب, اور اس کے ساتھ ہی شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے.
یہ وائس آف امریکہ اردو ہے.